الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين یہ موضوع بہت مرتبہ یہاں زیر بحث آ چکا ہے, جزوی طور پر بار بار آیا ہے, لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ بھی اب سے تقریباً 8 سال پہلے 9 سال پہلے یہاں 11 خطبات میں نے دیے تھے اسی مسجد میں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس عرصے میں کچھ نہ کچھ سوچ میں اضافے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ذہنی ارتقاء ہوتا ہے, فکر میں ترقی ہوتی ہے. اس پہلو سے بھی ضرورت محسوس کر رہا تھا, اور دوسرے یہ کہ آج کے دور میں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا ایک مشکل کام بن چکا ہے. الیکٹرانک میڈیا کا انسان اس درجے خوگر ہوتا جا رہا ہے کہ پڑھنے کے لیے کتاب لے کر بیٹھے انسان اور خاص وقت لگائے. اس کے بجائے اب یہ ہے کہ آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں کے ذریعے سے زیادہ سہولت ہے. ویڈیوز میں اگرچہ یہ دقت تو ہوتی ہے کہ اس میں بھی انسان کو بیٹھنا پڑتا ہے. آڈیو کیسٹ جو ہے وہ تو کار میں بھی چلتے ہوئے سفر کے دوران بھی انسان سنتا رہتا ہے, لیکن بہرحال آڈیو کے ساتھ جب ویڈیو جب ہوتا ہے تو وہ جس کو آڈیو ویژول کہا جاتا ہے, یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اس کی اپنی جگہ پر ایک تاثیر ہے. تو بہرحال یہ اب اللہ کے فضل و کرم سے 8 گھنٹے کے خطبات میں یہ موضوع اب اپنی جگہ پر جس حد تک بھی میری سوچ پہنچی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آڈیو اور ویڈیو دونوں شکلوں میں یہ بات اب سامنے آ گئی ہے. اب اس کا بھرپور استعمال, اس کے ذریعے سے لوگوں کی تعلیم, ان تک اس بات کا پہنچانا, یہ ظاہر بات ہے کہ ساتھیوں کے اپنے وقت اور اپنے جذبے پر, وقت کے اشار پر اور جذبے پر ہی اس کا دار و مدار ہے. میں مطمئن ہوں کہ اس معاملے میں یہ ایک جو کمی تھی وہ بھی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر خلافت کنونشن تھا 1 مئی کو, اس سے پہلے 30 اپریل کا جو جمعہ تھا وہ بھی اسی لحاظ سے پھر میں نے ملتان میں رکھا. اس سے قبل ایک دن جو ہے وہاں پریس کانفرنس تھی. بہرحال 4 دن وہاں ہمارے, پھر 2 مئی کو ہماری تنظیم اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا بھی اجلاس وہیں تھا. تو یہ 4 دن بھی پھر بڑی مشقت میں گزرے ہیں. ہمارا جو جلسہ عام تھا ملتان کا وہ تو زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت شدید گرمی کا موسم تھا, اور دن کا وقت چونکہ ہم نے رکھا ہوا تھا تو محسوس ہوا کہ کئی غلطیاں ہم نے کی تھی, جس کی بنا پر وہاں جو جلسہ عام ہے وہ ہماری توقع سے کم رہا. لیکن اصل میں تو یہ آل پاکستان کنونشن تھا، اس اعتبار سے وہ ہماری کوشش یا محنت جو ہے وہ پوری طرح برابر ہوئی ہے. پورے پاکستان سے 600 سے زائد مندوبین شریک ہوئے ہیں، پشاور، آزاد کشمیر اور کوئٹہ اور کراچی سے لے کر درمیانی جتنے بھی علاقے ہیں ہمارے، ان سب سے لوگ وہاں پہنچے ہیں الحمدللہ. اور وہ ان لوگوں کے راستے میں موسم کی شدت اور فاصلہ، یہ ساری مشکلات جو ہیں وہ آڑے نہیں آئی ہیں. پھر یہ کہ 15 علاقائی کمیٹیاں جو اپنی اپنی جگہوں پر ہم نے قائم کی ہیں، ان کے انتخابات کا مرحلہ اس سے پہلے مکمل ہو چکا تھا. کنونشن میں پھر مرکزی خلافت کمیٹی کا انتخاب بھی ہو گیا ہے. اور پھر یہ کہ اس میں جو آفس بیئرز ہیں، مختلف ذمہ داریاں جو ہیں، گویا کہ مجلس عاملہ کا تعین بھی ہو گیا ہے. تو یوں سمجھیے کہ جو بھی اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا ایک تنظیمی انفراسٹرکچر قائم کرنے کا مرحلہ تھا، وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ، اب پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اب یہ کارکنوں اور معاونین خلافت کے اپنے جذبے پر ہے، محنت پر ہے، ایثار پر ہے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو انسانی محنت اور مشقت ہی پر دار و مدار ہوتا ہے. جس قدر بھی ایثار اپنے وقت کا، اپنے پیسے کا، اپنی صلاحیتوں کا، قوتوں کا ہم کر سکیں گے تو یہ گاڑی جو ہے آگے چلے گی انشاءاللہ عزیز. اس موقع پر ندائے خلافت کا بھی ایک خصوصی شمارہ شائع کیا گیا ہے اور وہ یہاں بھی اب محدود تعداد میں موجود ہے. اس کی بھی چند باتیں میں ذرا اس وقت بیان کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب حضرات، خاص طور پر یہ سب حضرات کے جو بر وقت یہاں پہنچتے ہیں 11:30 بجے، ان میں سے تو کوئی نہیں ایسا رہنا چاہیے کہ جو اس شمارے کو حاصل نہ کرے. تحریک خلافت کا ہم نے ایک انسگنیا بنایا ہے، اس کا بھی ایک بہت خوبصورت جو ہے اس کے ٹائٹل پر اس پرچے کے وہ شائع کر دیا گیا ہے. پھر وہ احادیث جو ہے جن کا کہ میں نے بارہا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو بہت عام کرنے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک حدیث تو بہت ہی خوبصورت سیٹنگ کے ساتھ آرٹ پیپر کا جو اس کا کور ہے اس پر شائع ہو گئی ہے، حضرت بغداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ حضور نے فرمایا کہ روئے عرضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کر دے، یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ اور یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ. یعنی یا اللہ تعالیٰ اس گھر والے کو، خیمے والے کو خود کلمہ اسلام ہی کا حامل اور قائی بنا دے گا، اس کے گھر میں اور اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا تو اس کا بھی اعزاز ہوگا، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغلوب کر دے گا اور انہیں اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اسلام کی بالا دستی کو تسلیم کرنا ہوگا. جس پر حضرت مقداد نے کہا، میں نے اپنے دل میں کہا حضور کی یہ بات سن کر کہ پھر تو وہ بات ہو جائے گی جو سورہ انفال کے الفاظ ہیں، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، بغاوت فرو ہو جائے، یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین پر اللہ ہی کی حکومت بتمام و کمال قائم ہو جائے. پھر یہ کہ اس میں میری ایک مفصل تقریر آ گئی ہے، یہ اصل میں بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے کہ آپ اس خلافت کا جو بھی ایک خد و خال اس کے ہیں، اس کے کیا نقوش ہیں، کیا اس کے اہم نکات ہیں، پھر اس کا صغرا کبرا کیا ہے. وہ حدیث جو ہے جس میں حضور نے پانچ ادوار گنوائے ہیں اور یہ آیت مبارکہ جو میں نے آج بھی تلاوت کی ہے سورہ نور کی، اس پر بھی شرح و بسط کے ساتھ کلام ہو گیا ہے، وہ تقریر بھی اس پرچے میں آ گئی ہے. ملکی حالات پر بھی ایک نہایت عمدہ تجزیہ ہے. عبد الکریم عابد صاحب کے تجزیے عام طور پر بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ مجھے خاص طور پر بہت پسند آیا، بہت متوازن ہے. جو بھی اس وقت سیاست میں ہمارے جو کشاکش شروع ہو گئی ہے اور پھر جو ایک دو محاذ بن گئے ہیں، تو ان دونوں کا تجزیہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے. ایک اور مضمون جو اس میں آیا ہے، عظیم تر اسرائیل اور مسیح الدجال، یہ جو آنے والے جو حالات ہیں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے افکار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. تو یہ آنے والے دور کی جو تصویر سامنے آ رہی ہے، جس میں کہ اب حالات بھی محسوس ہو رہا ہے کہ بعین ہی اسی رخ پر پروان چڑھ رہے ہیں جس کی خبر دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں پیشن گوئیوں کی شکل میں، تو اس پر بھی ایک اچھا مضمون ہے. اس کے علاوہ جمعرات کو آپ نے دیکھا ہوگا نوائے وقت نے ایوان خلافت میں جو ایک مذاکرہ ہوا تھا اس کو بھی شائع کیا ہے، بہرحال وہ تو لوائے وقت کا فرنٹ پیج ہے، رنگین صفحہ ہے آب و تاب سے، اگرچہ اس میں غلطیاں بہت ہیں، اس کی پروف ریڈنگ کا حق ادا نہیں کیا گیا، بعض جگہ پر تو بات بالکل الٹی ہے، ہیں کی بجا نہیں اگر بن جائے تو معلوم ہوا کہ وہ تو پھر برعکس بات بن جائے گی. تاہم یہ کہ میں ادارہ نوائے وقت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی ایک تعاون کیا ہے تحریک خلافت کے ساتھ. ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو مذاکرہ ہوا ہے اس کو ہم تصحیح کر کے تو آئندہ جو شمارہ ہوگا ندائے خلافت کا اس میں شائع کر دیں. نوائے وقت میں جو سلسلہ مضامین میرا اس وقت چل رہا ہے، میں اس کی طرف بھی آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. اصل میں نے اس مرتبہ اپنے بیرونی سفر سے واپسی پر جو تقریر یہاں کی تھی عید کے مجمع میں، وہ ہے اصل میں کہ جس کا کہ اب سلسلے وار اس کے مختلف اجزاء پر ذرا تفصیل کے ساتھ میں ان مضامین میں روشنی ڈال رہا ہوں. یہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بہت اہم موضوعات ہیں، اور کوشش یہ ہوگی کہ جیسے یہ مکمل ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نصف تک پہنچ گیا ہوں، جو میرا خطبہ تھا عید کا اس کے جو بھی مضامین تھے ان میں سے آدھے مضامین جو ہیں وہ اب تک بیان ہو گئے اور آدھے ابھی باقی ہیں. جیسے ہی یہ مکمل ہوگا انشاءاللہ اسے ہم اپنی پہلی فرصت میں کتابی شکل میں شائع کریں گے. میں ذرا آپ کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلا مضمون چھپا تھا کہ ہیں آج کیوں ذلیل. کہ دنیا میں اس وقت ہم جائزہ لیں تو ہم خوش ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ یہودیوں کا ذکر ہے، حالانکہ یہودی تو اس وقت نہ ذلیل ہے نہ مسکین ہے، وہ تو اس وقت جو ہے بڑے جوش و خروش میں ہیں، بڑے اگریسو ہیں، دنیا کی دولت پر قابض ہیں اور سب سے بڑی سول سپریم پاور جو ہے اس کے سر پر سوار ہے. اصل میں یہ صورت اس وقت امت مسلمہ کی ہے، ہماری ہے، مسلمانوں کی. لیکن یہ کہ سمجھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ یہ صورت مستقل نہیں ہے، عارضی ہے. مستقل بات وہی ہے جو قرآن میں آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ عارضی طور پر بھی اگر یہ تبدیلی ہو گئی کہ ایک مغضوب اور ملعون قوم جو ہے اس کو اتنا عروج ہو گیا، اور وہ امت مرحومہ جس کو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا مسلمان، وہ آج کیوں ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. تو دوسرا مضمون تھا میرا کہ قرآن کا قانون عذاب کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ شاید اس موضوع پر اس طرح جامعیت کے ساتھ آج تک کسی اور نے کلام نہ کیا. قرآن کا قانون عذاب، عذاب دنیا میں آتا ہے، کیوں آتا ہے، کن شکلوں میں آتا ہے، تو یہ مضبوط جو ہے وہ تو میں نے کہا ہے کہ اس کو کیونکہ نوائے وقت میں چھپتا ہے تو اس میں تو پھر وہ آیات وغیرہ نہیں ہوتی، صرف حوالہ ہوتا ہے، لیکن اس کو کھول کر آیات کے حوالے کے ساتھ وہ ایک مستقل ایک علمی شے ہے، وہ حکمت قرآن میں بھی انشاءاللہ شائع ہو جائے گا. پھر ایک تصور جو میں نے دیا ہے ان مضامین میں، اگر آپ پڑھ رہے ہیں ان مضامین کو، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم یہ ہو کہ اگر ابھی تک کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اب آئندہ آپ ان مضامین کو ذرا غور سے پڑھیں. دو مسلمان امتوں کا تصور، اس طرح سے بھی شاید یہ بات اس سے پہلے کبھی سامنے نہ آئی. اس وقت دنیا میں دو مسلمان امتیں ہیں، ایک سابق امت ہے جو معزول ہو چکی ہے لیکن موجود ہے. اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے کوئی امت ختم ہو جاتی تھی تو دوسری امت کا آغاز ہوتا تھا، لیکن یہ کہ یہاں عجیب ہوا ہے کہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی، دو دفعہ یہ الفاظ سورہ بقرہ میں آئے، لیکن یہ معزول ہو گئی ہے آج سے 1400 برس قبل. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر کھڑا کیا گیا جہاں 2000 برس تک یہ سابقہ امت رہی، اور تحویل قبلہ کو اس کی علامت بنایا گیا. پہلے یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، قبلہ وہ تھا یہود کا قبلہ، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف، فولِ وجہ کا شطر المسجد الحرام. تو 624 عیسوی جو ہے، 724 عیسوی جو ہے، یہ اس اعتبار سے 624 عیسوی بہت اہم ہے کہ اس میں یہ تحویل قبلہ ہوا ہے. تو گویا کہ ہمارا جو نصب ہوا ہے ایک امت کی حیثیت سے، ویسے تو اس سے پہلے حضور 15 برس سے کام کر رہے ہیں، مسلمان جو بھی تھے ایک جماعت کی شکل میں تھے، لیکن امت کی حیثیت سے جسے کورونیشن کہتے ہیں، تاج پوشی جو ہوئی ہے اس امت کی جو ہوئی ہے، وہ در حقیقت تحویل قبلہ جو ہے اس کا وقت ہے. تو یہ جو ہے 624 سے لے کر اور 1924 تک، 1924 کیوں اہم ہے کہ اس سال جو ہے خلافت کی تنسیخ ہوئی، تو یہ اس امت مسلمہ کی تاریخ کا ایک دور ہے 1300 برس، اور سابقہ امت مسلمہ وہ جو 1350 قبل مسیح سے لے کر 624 تک چلی، تو گویا کہ 2000 برس میں صرف 25 برس کا فرق ہے. ان کی 2000 برس کی تاریخ اور ہماری 1300 برس کی تاریخ میں بڑی مماثلت ہے. یہ ہے جو دو قسطوں میں پچھلے ہفتے مضمون چھپا ہے. ان پر بھی دو عروج کے دور آئے، دو زوال کے دور آئے، ہم پر بھی دو عروج کے دور آئے، دو زوال کے دور آئے، اور یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی حقانیت اور صداقت، اور جس سے کہ حدیث نبوی کی عظمت کا سکہ جو ہے قلب پر قائم ہو سکتا ہے کہ حضور کی حدیث یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، جو کہ ترمذی میں موجود ہے، جامع ترمذی میں، کہ حضور نے فرمایا میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر ہوا، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی. تو اس حدیث کے حوالے سے وہ مضمون میں نے دو قسطوں میں پچھلے ہفتے آیا ہے، وہ لکھا ہے، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ازبر ہو جائے، معلوم ہو کہ یہ حقائق کیا ہیں، تاریخی حقائق. ہمارے عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ماضی کیا ہے، یہ اسلام کی تاریخ کیا ہے، اور ہم سے پہلے کون تھے کہ جو امت مسلمہ تھے، صاحب کتاب تھے، شریعت والے تھے، جن میں نبیوں کا، وہ یوں سمجھیے کہ 1300 برس تو ایسے گزرے ہیں کہ نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، ہر وقت نبی موجود. اور ان 1300 برسوں میں سے پہلا آغاز جو ہوا تب بھی دو رسول موجود تھے، حضرت موسیٰ بھی رسول، حضرت ہارون بھی رسول. اور جب وہ تار پھر ختم ہوا ہے تو اس وقت بھی دو نبی موجود تھے، حضرت عیسیٰ بھی نبی، حضرت یحییٰ بھی نبی. اور ان دونوں کے درمیان 1350 قبل مسیح سے لے کر اور سمجھیے کہ عیسوی سن کے آغاز تک، حضرت مسیح علیہ السلام کے دور تک، یہ کوئی تار ٹوٹا ہی نہیں. حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ان کا سارا انتظام و انسرام جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھ میں تھا. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک نبی ہی اس کا جانشین ہو جاتا تھا. تو یہ ان کا معاملہ رہا ہے، ہمیں اس تاریخ سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے. اس کے بعد جو آج مضمون چھپا ہے، اور یہ اصل میں ابھی نامکمل ہے، یہ کل مکمل ہوگا. اس کے بارے میں خاص طور پر آج کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ کہ آج تو تازہ ہے، آپ کے پاس موجود ہے، کل کے لیے آپ پوری طرح ذہناً آمادہ ہو جائیں تاکہ اس مضمون کو اچھی طرح پڑھیں. کتابیں خریدنا، اگرچہ یہ مضامین منتشر طور پر تو ہماری کتابوں میں پہلے بھی موجود ہیں، لیکن یہ اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ جس طرح ان مضامین میں آ رہا ہے معاملہ، اس پر جو محنت اور مشقت مجھے کرنی پڑ رہی ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن یہ کہ آپ اس سے اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو بہرحال اس کی ناقدری کا آپ جواب اللہ تعالیٰ کے ہاں خود دیجیے گا. بہرحال یہ ہے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 20ویں صدی عیسوی جو ہے یہ ایک عجیب ہے، کس کس پہلو سے عجیب میں بعد میں عرض کروں گا. بہرحال یہ مضامین ہے جو اس وقت چل رہے ہیں، اور میری مصروفیت کا ایک کافی بڑا حصہ اس وقت جو ہے ان مضامین کی تحریر ہے، اس لیے کہ مجھے، کیونکہ میرا معاملہ یہ رہا ہے، بارہا میں نے آپ سے کہا ہے کہ زبان تو اللہ نے کھول دی تھی، درس ہے، خطاب ہے، تقریر ہے، اس پر مجھ پہ زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ لکھنے کی عادت مجھے نہیں ہوئی، میں نے ریٹن ورڈ کو اپنا ذریعہ نہیں بنایا ہے. مولانا مودودی مثلاً ایک ایسی شخصیت تھے، اور بھی بہت سے ایسے اشخاص گزرے ہیں ہمارے ہاں، وہ اچھے کام کرنے والے بھی اور غلط راہوں کی طرف لے جانے والے بھی. غلام احمد پرویز سے مثلاً انہوں نے بھی تحریر کو ہی ذریعہ بنایا، جو بھی بنایا، مولانا مودودی نے بھی تحریر کو ذریعہ بنایا ہے، لیکن یہ کہ میرا معاملہ اس کے برعکس یہ رہا ہے کہ تحریر کی بجائے تقریر اور درس. اب خطبہ جمعہ جو ہے، میں نے جب 68 سے یا 67 سے شروع کیا تھا، تو آج اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی، یعنی ایک ربع صدی بیت چکی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ خطبہ جمعہ چل رہا ہے، درس قرآن چل رہا ہے، اس وقت سے جب سے کہ 66 سے شروع کیا تھا، ہفتے میں 5-5، 6-6 درس بھی ہوتے تھے، اب اگرچہ اس کی مقدار کم ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ اسپوکن ورڈ میرے لیے آسان ہے، ریٹن ورڈ میرے لیے بہت مشکل ہے. تو میں خاص طور پہ یہ نوائے وقت میں، جب سے پچھلے سال سے یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، مئی کے مہینے سے پورا ایک سال ہو گیا ہے الحمدللہ کہ کوئی ناغا میں نے ہونے نہیں دیا، بلکہ ایک ایک ہفتے میں 2-2، 3-3 مضامین بھی آئے. اور یہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں اس طرح کا کالم نگار نہیں ہوں، کوئی اس کا ایک پیسہ بھی اس کے معاوضے کا مجھے نوائے وقت سے نہیں مل رہا ہے، بلکہ میں تو مشکور ہوں، اس کا ممنون ہوں کہ وہ میرے لیے یہ ذریعہ جو ہے وہ بن گیا ہے کہ میرے یہ خیالات اور افکار جو ہے، میری یہ دعوت جو ہے، ایک زیادہ بڑے حلقے تک پہنچ جائے. بہرحال وہ کوئی میرا پیشہ نہیں ہے، نہ اس سے میرا کوئی مفاد وابستہ ہے. بہرحال آج کے لیے میں تین باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اسی مضمون کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں جو آج چھپا ہے کل مکمل ہوگا. دوسرے جو دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں شروع میں ان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا, اور تیسرے پھر اپنے جو حالات اس وقت ملک کے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنا ہے. یہ جو مضمون آج چھپا ہے اور کل مکمل ہوگا, 20ویں صدی عیسوی میں بعض باتیں بڑی عجیب ہوئی ہیں. ویسے پوری دنیا میں جو سیاسی مبصرین ہیں اور جو مورخین ہیں وہ مان رہے ہیں کہ جتنے عظیم واقعات اس ایک صدی میں عالمی سطح پر ہوئے ہیں پوری انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. چنانچہ اس صدی کے آغاز میں, یوں سمجھیے کہ ابھی یعنی 14-15 برس ہوئے تھے اس صدی کو, 16 برس ہوئے تھے کہ عظیم سلطنت عثمانیہ کے پرزے اڑ گئے. کتنی بڑی سلطنت اس کا تصور نہیں کر سکتا. یعنی کبھی جو رومن امپائر ہوا کرتی تھی ایٹ اٹس زینتھ اپنے عروج کے زمانے میں, اس سے بھی زیادہ بڑا رقبہ تھا سلطنت عثمانیہ کا. تاریخ میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے دی گریٹ آٹومان امپائر, اور خلافت بھی تھی بہرحال, خلافت راشدہ تو نہیں تھی لیکن یہ کہ بہرحال خلافت کا ایک نامینل ادارہ تو تھا اور مسلمانوں کی وحدت ملی کا ایک نشان تھا. تمام مسلمانوں کی عقیدت تو تھی نا, ایک محبت اور جذباتی مرکز تو تھا ان کا. اس کے پرزے اڑ گئے, پورا شمالی افریقہ, پورا مغربی ایشیا اور یورپ کا کتنا بڑا علاقہ جو ہے اس سلطنت عثمانیہ کے تحت تھا. تو اتنی عظیم سلطنت کے پرزے اڑے یہ اس صدی کے شروع میں, اور اس صدی کے آخر میں آ کر سوویت یونین اتنی عظیم. یعنی اس صدی کے دوران دو سپر پاورز نہیں ہیں, ایک امریکہ اور ایک سوویت یونین, اور ایک سوویت یونین جو ہے اس کی دھجیاں ہو گئی, 15 ٹکڑے ہو گئے, اور ابھی تو سوویت جو خود روس ملک ہے نہ معلوم اس کے کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے. مجھے ایک صاحب نے بتایا, میں نے تو ان چیزوں کا اس طرح مطالعہ نہیں کیا ہے, کہ ابھی خود روس کے اندر کئی جمہوریاں ایسی ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. یوں نہ سمجھیے کہ مسلمانوں کے جو سارے علاقے تھے وہ علیحدہ ہو گئے, لیکن بعض انکلیوز ہیں انہیں علیحدہ ہونا بڑا مشکل ہے ان کے لیے, اس لیے کہ یہ علاقے جو تھے, یہ قازقستان ہے اور کرغیزیا ہے اور یہ تاجکستان ہے, یہ تو چونکہ ہے بھی پیری فری پر, اس لیے یہ علیحدہ ہو گئے. خود جو اس وقت روس ہے اس کے اندر بھی بہت سے علاقے ایسے موجود ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں, مثلا تاتارستان ہے ایک جگہ, تاتاریوں کا اصل جگہ ہے مسلمان اکثریت میں. بہرحال یہ کہ گریٹ سوویت یونین کے دھجیاں بکھر گئی. لیکن ہمارے اعتبار سے جو اہم مسئلہ ہے وہ کیا ہے یہ آپ سمجھ لیجئے, تاکہ آج کا مضمون بھی سمجھنے میں آسانی ہو اور کل کا بھی آسانی. یہ دونوں مسلمان امتیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے, ان کا دوسرا دور زوال چل رہا تھا. پہلا عروج تھا, پھر پہلا زوال, پھر دوسرا عروج, پھر دوسرا زوال. دوسرا دور زوال جو ہے, جو کہ ان یہودیوں کا چلا آ رہا ہے, وہ 2000 برس سے زائد کا عرصہ اسے بیت چکا تھا. اس پورے عرصے کے دوران وہ بے گھر رہے ہیں دنیا میں, ان کی کوئی مملکت نہیں, کوئی حکومت نہیں. ان کا جو شہر تھا, جو ان کا مرکز, ان کا قبلہ, ان کا کعبہ یروشلم, وہ دوسروں کے قبضے میں, وہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا, پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. جب تک کہ پہلے رومی تھے بت پرست, ان کے قبضے میں رہا, پھر وہ رومی عیسائی ہو گئے, عیسائی بھی دشمن تھے یہودیوں کے, یہودیوں کا داخلہ بند رہا یروشلم میں, پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا, عیسائیوں سے مسلمانوں نے لیا. تو مسلمانوں نے بھی داخلے کی تو اجازت دے دی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آباد ہونے کی اجازت نہیں دی, آ سکتے تھے. لیکن یہ کہ آپ اندازہ کیجئے, قوم جو ہے 2000 برس سے وہ در بدر ٹھوکرے کھا رہی, کوئی گھر نہیں, ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں, وہ انتشار کا دور ہمارا, یہاں چلے گئے, وہاں چلے گئے, وہاں سے ان کو کھدیڑ دیا گیا, یہاں سے ان کی پٹائی ہو گئی. تو یہ دور عذاب ان پر 2000 برس کا چلا رہا. اس صدی میں وہ بھی اپنے کلائمیکس کو پہنچا. یعنی ان کی تاریخ میں شاید اگرچہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا کہ ایک وقت میں لاکھوں کا میسیکر ہوا, لاکھوں قتل کیے گئے, نبوکدنضر کے ہاتھوں لاکھوں قتل ہوئے, 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ایک دن میں 133,000 یہودی یروشلم میں قتل کیا گیا, ایک دن, ایک شہر, 133,000 یہودی قتل. لیکن جو ہٹلر کے ہاتھوں ان پر ہوا ہے وہ تو تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. 60 لاکھ انسانوں کا بھرکس بنا دینا, بھرکس بھی کیا, مطلب یہ کہ کیا اسے کہا جائے, ان کا نام و نشان ختم کر دیں, کہ ان کی کوئی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں چھوڑی کہ کہاں ہے ان کی نام و نشان بنا. 60 لاکھ, 6 ملین پی اس کے لیے اسپیشل کیمپس بنائے گئے، گیس چیمبرز بنائے گئے، اسپیشل پلانٹس ڈیزائن کیے گئے. یہ ہے جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ہی عروج بھی آ گیا ہے ان میں. یہ اس صدی کا عجیب فینومینن ہے. یہ اسی صدی میں تو ہوا ہے نا کہ 2 نومبر 1917 کو اعلان بالفور. اعلان بالفور یہ لارڈ بالفور جو تھا انگلستان کا وزیر اعظم، اس نے روتھ شائلڈ جو ان کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار تھا یہودیوں کا، جو بینکنگ جو سمجھیے دنیا میں بینکنگ کا بابا آدم ہے، اس کو لارڈ روتھ شائلڈ کو پوری ایک ضمانت دی گئی کہ ہم اب یہودیوں کو سپورٹ کریں گے اور فلسطین میں ان کی آباد کاری کا بندوبست کریں گے. وہاں سے ان کا عروج شروع ہوا ہے. یہ جو اس وقت کا عروج کا دور ہے 1917 کے بعد، سن یوں سمجھیے کہ 31 برس بعد اسرائیل قائم ہو گیا 1948 میں. فوراً ایک جنگ ہوئی عربوں کے ساتھ. نتیجہ کیا نکلا کہ جتنا علاقہ دیا گیا تھا اسرائیلیوں کو انہوں نے اس سے زیادہ پر قبضہ کر لیا. 1967 میں ان پھر عربوں نے جنگ کی، نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اور رقبہ ہتھیا لیا. تو گویا کہ یہود مسلسل ایک عروج کی طرف جا رہے ہیں، پیش قدمی کی طرف جا رہے ہیں. اور اب گریٹر اسرائیل جو ہے وہ تو ان کے سامنے کی بات ہے. یہ ان کی اپنی حکمت عملی ہے کہ ابھی وہ اس کے لیے پیش قدمی نہ کریں، اس کے لیے کچھ اور وہ پیش بندیاں چاہتے ہیں. جیسے بش نے جب تک پوری طرح بے دست و پا نہیں کر لیا تھا عراقی فوج کو، اس وقت تک فوج جنگ باقاعدہ شروع نہیں کی، بمبارڈمنٹ کے ذریعے سے ان کا بھرکش نکال دیا، سپلائی لائن ختم کر دی، بے بس کر دیا، تاکہ جنگ جو ہے دو مدو کامبیٹ جسے کہتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ کم، وہ نوبت ہی نہ آئے. وہ آئی نوبت کم، جبکہ ان کا راشن بند، ان کا پانی بند، سپلائی لائن ٹوٹ گئی. نتیجہ یہ ہوا جیسے جنگ شروع ہوئی ہاتھ اٹھا کر جو ہے عراقی اپنی خندقوں سے باہر آ گئے. کیا کریں، لڑے کیسے؟ بالکل اسی طرح یہودی یہ چاہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی عملاً وہ اس وقت کریں گے جب پوری دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہ رہ جائے کہ جو واقعتاً ان کو ریزسٹ کر سکتی ہے، تاکہ منیمم لاس آف لائف کے ساتھ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے. کیوں زیادہ جانے قربان کریں؟ اس لیے وہ دیر کر رہے ہیں، ورنہ گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کرنے میں اب کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ کون سا عرب ملک ہے جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں. تو یہ دیکھا آپ نے کہ ایک ہی صدی میں اس سابقہ امت مسلمہ کا، ایک طرف تو وہ سابقہ دور عذاب جو چلا آ رہا تھا 2000 برس سے، وہ اپنے اس نقطۂ عروج کو پہنچا ہے کہ 60 لاکھ یہودی جرمنی، اور صرف جرمنی نہیں، یہ جرمنی اور پولینڈ اور آسٹریا، یہ آس پاس کے جتنے مشرقی یورپ کے ممالک ہیں جس پر کہ ہٹلر کا قبضہ ہوا تھا، ان سب سے کھینچ کھینچ کر یہودیوں کو اور کنسنٹریشن کیمپس میں لا کر اور پھر گیس چیمبرز میں داخل کر کے اور ان کا برکس نکالا ہے. لیکن اسی صدی میں ان کا ایک عروج بھی ہو گیا. یہی معاملہ امت مسلمہ کے ساتھ ہوا ہے. امت مسلمہ بھی ایک دفعہ اپنے عروج زوال کو پہنچ رہی اور زوال کے سائے اور گہرے ہوئے. اس کا زوال جو ہے زوال ثانی، جو تقریباً 400 برس سے چل رہا ہے، 500 برس سے چل رہا ہے. اب 500 برس ہوئے ہیں، اس صدی کے آغاز میں 400 برس ہوئے تھے. اس لیے کہ 1492 میں سقوط غرناطہ نے گویا کہ وہ جو شکل ہے اس سے شروع ہوا تھا یہ ہمارا دور زوال. اسپین ختم ہوا، پھر 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا افریقہ کے جنوب میں سے ہو کر راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، اور پھر وہاں سے استعمار آیا ہے اور وہ ملایا اور انڈونیشیا اور سماٹرا اور پھر ہندوستان، یہ سب کے سب ختم ہوتے چلے گئے. یہ ہمارا کئی 100 سال سے جو دور چلا آ رہا تھا اس صدی میں اپنے عروج کو پہنچا. سلطنت عثمانیہ کے پرد پرزے اڑ گئے، خلافت کا خاتمہ ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنا بڑا سخت عذاب جو ہے شاید مسلمانوں پر اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اس لیے کہ کچھ جنگیں ہوتی تھیں، بابر آیا، لودھی کو اس نے شکست دی، کچھ نہ کچھ تو آخر مارے گئے، لوگ فتح ہو گئی، ایک کی حکومت ختم ہو گئی، دوسرے کا دور شروع ہو گیا. لیکن جس طور سے عربوں نے بغاوت کر کے ترکوں کو ذبح کیا ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور یل بے سکم شیعن، یعنی یہاں پر معاملہ کیا تھا، ایتھنک نسلی جو ہے تصادم، عرب قومیت اور عرب قومیت کو بغاوت پر آبادہ کیا انگلستان والوں نے، خاص طور پر وہ جو کرنل لارنس تھا اس نے، اور ترکوں کو جس طرح ذبح کیا گیا عین حرم کے اندر، حرم کے اندر ذبح کیے گئے ہیں سینکڑوں ترک سپاہی، اور یہ سارا پھر ان کی بڑی بڑی جو ہے باقی پوری پوری ٹرینز جو ہے فوجیوں کی بھری ہوئی اور سامان جو ہے اس کی اڑائی گئی ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کی سزا پھر مل گئی عربوں کو کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں ہم آزاد کر دیں گے. وہ آزادی کے بجائے ہوا کیا، ایک طرف ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، یہ انگلستان کا، یہ فرانس کا، یہ اٹلی کا، یہ فلاں کا، یہ اس کا، اور دوسری طرف اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کر دیا گیا. یہ جو میں خنجر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کو آپ صرف ایک محاورہ نہ سمجھیں. اگر اسرائیل کا نقشہ آپ دیکھیں، وہ خنجر ہے باقاعدہ. اس لیے کہ یہ جو بھی ہے ویسٹ بینک شامل ہو گیا ہے، اس سے وہ خنجر کا جو پکڑنے کی جگہ ہوتی ہے وہ نمایاں نہیں رہی. اوریجنل اسرائیل جو قائم ہوا ہے وہ بالکل ایک خنجر ہے. اوپر جیسے کہ دستہ ہوتا ہے خنجر کا، اور نیچے وہ تکونی جو ہے وہ آتی ہے، بالکل عالم عرب کے سینے میں پیوست ہو گیا. اس لیے کہ عالم عرب ہے کس شے کا نام؟ یا تو اسرائیل کے ویسٹ میں ہے، شمالی افریقہ، مصر ہے، سوڈان ہے، الجزائر ہے، لیبیا ہے، موراکو ہے، موریتانیہ ہے، اور یا اسرائیل کے مشرق میں ہے، عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہے. تو معلوم ہوا کہ عین عالم عرب کے سینے کے اندر اسرائیل جو ہے بالکل ایک خنجر کی شکل میں پیوست. تو یہ ہوا ہے اس صدی کے اندر مسلمانوں کے ساتھ. سن 67 میں ان کی شکست ہوئی، سن 71 میں ہمارا جو ہوا حال وہ بھی یاد کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا صورت بنی تھی. پاکستان جب دو لخت ہوا ہے، اور یہاں بھی کیا ہوا، وہی عذاب دوبارہ آیا. او یل بے سکم شیان کم باسا باز، اس لیے کہ بنگالی مسلمانوں نے غیر بنگالی مسلمانوں کا قیمہ کیا، بہاریوں کا، پنجابیوں کا، خاص طور پر بہاریوں کا، کیا کہ نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان. اعلی کار بن گئے ہندوؤں کے، وہ اعلی کار بن گئے تھے انگریزوں کے اور ترکوں کے خلاف بغاوت کی، یہ اعلی کار بنے بنگالی ہندوؤں کے اور انہوں نے بہاریوں کے ساتھ وہی کچھ کیا. تو یہ عذاب کی بدترین صورتیں اس صدی میں آئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک عروج کی طرف بھی پیش قدمی امت مسلمہ کی بھی ہو گئی. اس عروج کے تین ادوار، یہ مضمون میرا آج آیا ہے، کل مکمل ہوگا. پہلا تھا مغربی استعمار سے براہ راست غلامی سے نجات ہم نے پائی. آج 50 سے زیادہ مسلمان ملک دنیا میں موجود ہیں، نیم آزاد کہنا چاہیے، آزاد تو نہیں، اس لیے کہ ریموٹ کنٹرول تو آج بھی ہے. امریکہ کے پنجے تو ہمارے اوپر گڑے ہوئے ہیں، انڈر نوٹس ہیں ہم بھی. سوڈان، ایران، پاکستان، اور سوڈان ایران جو ہے اس وقت وہ زیادہ ان کے لیے ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں حکومتیں وہ ہیں کہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں. پاکستان میں ابھی حکومت فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ایسے طبقات موجود ہیں، ایسی تحریکیں موجود ہیں کہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں. اس لیے سرے دست جو ہے ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایران اور سوڈان ہے، لیکن پاکستان بھی برابر کی اہمیت رکھتا ہے. اور اس اعتبار سے جو بھی ہے، ریموٹ کنٹرول تو ہمارا ابھی ان کے پاس ہے، لیکن یہ کہ براہ راست غلامی سے تو نجات پائی، یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اس کے بعد تحریکیں اٹھی ہیں، بڑی عظیم تحریکیں اٹھی ہیں، اور اس میں بھی یہ میرے مضمون میں کل آئے گا، اس کو آپ دیکھیے گا. پورے عالم اسلام میں جو تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے اصل مراکز رہے ہیں، امامت کس کے پاس رہی؟ عرب ممالک میں ثقافتی اور علمی اعتبار سے امام کی حیثیت مصر کو حاصل ہے، اور غیر عرب ممالک جو مسلمان ہیں اس میں بر عظیم پاک و ہند کو حاصل رہی ہے وہ حیثیت. یہ دو مراکز ہیں اصل علمی اور ثقافتی. چنانچہ انہی دونوں مراکز سے دو عظیم تحریکیں اٹھی. ہندوستان میں سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد اٹھے حکومت الہیہ کا نعرہ لگا کر. وہ تو یوں سمجھیے کہ صرف 8 برس تک کھڑے رہ سکے. پھر یہ کہ کچھ علماء کی مخالفت سے بددل ہو کر، کچھ اور اسباب تھے، وہ میدان چھوڑ گئے. حزب اللہ کی بساط انہوں نے طے کر دی، کانگریس میں شریک ہوئے اور اپنی باقی زندگی جو ہے وہ کانگریسی کی نظر کر دی. لیکن پھر مولانا مودودی میدان میں آئے، وہی حکومت الہیہ، وہی ایک جماعت. حزب اللہ نام نہیں تھا، اب جماعت اسلامی نام تھا، بات تو وہی ہے. وہ تو یہ کہ صرف اس کے عنوانات بدل گئے ہیں، بات تو وہی ہے. یہ تحریک جو ہے چلی ہے، ہزارہا لوگ جو ہے اس کے زیر اثر آئے ہیں، ہزاروں نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر اس وقت کل آبادی مسلمانوں کی 130 کروڑ ہے، تو اس میں سے کم و بیش 35-40 کروڑ مسلمان وہ ہے. یوں سمجھیے کہ کتنا ہوا، 1/4 کے قریب جو ہے آبادی مسلمانوں کی اس وقت، پوری دنیا کے مسلمانوں کی، وہ اس علاقے میں جسے ہندوستان کہتے تھے، جس کے اب 4 ٹکڑے ہو گئے، پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت اور کشمیر. میں اب اس کو علیحدہ ٹکڑا سمجھتا ہوں، اس لیے کہ چاہے ابھی وہ ہے بھارت کے تحت، لیکن یہ کہ پہلے بھی اس کا چونکہ سٹیٹس جو ہے وہ اسپیشل سٹیٹس اس کا تھا، وہ بھارت کے صوبوں کی طرح، سٹیٹس کی طرح ایک سٹیٹ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنلی بھی اس کا اسپیشل سٹیٹس رہا ہے. اور اب تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ساتھ نہیں رہے گا. کیا شکل بنتی ہے، پاکستان کے ساتھ آتا ہے یا آزاد ہوتا ہے، یہ دوسری بات ہے. ورچوئلی بالقوہ وہ بھارت سے علیحدہ ہو چکا ہے، اور بھارت کی فوج کو وہاں پر آکوپیشن آرمی کی حیثیت حاصل ہے، نیشنل آرمی کی حیثیت حاصل نہیں ہے. بہرحال ان چاروں میں سمجھ لیجئے کہ تقریباً کم سے کم 35 ورنہ 40 کروڑ مسلمان ہیں. تو یہ گویا کہ 1/4 نہیں بلکہ 1/3 کے آس پاس جو ہے, 1/4 اور 1/3 کے درمیان جو ہے مسلمانوں کی آبادی وہ یہاں ہے. اور اس پورے علاقے کے اندر اردو زبان جو ہے ایک بہت بڑا میڈیم ہے کہ ان لوگوں تک بات کو پہنچانے کے لیے اور ان لوگوں تک کوئی اپنا پیغام جو ہے اس کے ابلاغ کے لیے اردو زبان کو ذریعہ بنایا جائے. مختلف علاقوں کی زبانیں مختلف ہیں. تامل ناڈو اس کی اپنی زبان تامل ہے, اس طرح کیرالا ہے اس کی زبان ملیالم ہے, کہیں کچھ اور ہے. بڑے بڑے نام بھی بڑے ثقیل ہیں ان زبانوں کے, وہ سب جو ہے وہ, لیکن ہر جگہ پر اردو سمجھی جاتی ہے. اس اعتبار سے اور خاص طور پر اردو پڑھنا تو سب کے لیے ممکن نہیں ہے, اردو سن کر سمجھ لینا بہت آسان ہے. تو یہ کیسٹس کے ذریعے سے یہ دعوت جو ہے, خود میرے کیسٹس کے ذریعے سے ساؤتھ انڈیا تک میں بڑی تیزی کے ساتھ بات پھیل گئی. مختلف جگہوں سے, کبھی کہیں کرناٹک سے کوئی خط آتا ہے, کبھی بھیونڈی سے خط آتا ہے جو مہاراشٹر کا ایک بڑا اہم شہر ہے, کبھی کہیں سے آتا ہے ہم نے یہاں ایک مرکز قائم کر لیا ہے اور ہم جمع ہوتے ہیں اور آپ کے کیسٹ سنتے ہیں. تو یہ بات پہنچ رہی ہے. بہرحال ہندوستان سے اٹھنے والی تحریک اسلامی ادھر الاخوان المسلمون, تو اگرچہ 50-60 برس میں ان تحریکوں کو کامیابی تو کوئی خاص نہیں ہو سکی, بلکہ یہ بھی اصول ہے کہ تحریکیں اور جماعتیں جو ہیں اتنے عرصے کے بعد وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں. یہ فطرت کا قاعدہ ہے. آخر جیسے ایک فرد ہے وہ بچپن بھی ہے, نوجوانی بھی ہے, جوانی بھی ہے, ادھیڑ عمر بھی ہے, پھر بڑھاپا بھی آتا ہے. اور اسی کا مظہر ہے کہ قاضی صاحب جو ہے امیر جماعت اسلامی, کبھی وہ پاسبان بناتے ہیں, کبھی ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا سوچتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اب پورا اعتماد اپنی جماعت پر نہیں رہا ہے کہ وہ اس گاڑی کو لے کر آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن یہ کہ یہ تو ہے جماعتی معاملات. بحیثیت مجموعی وہاں پر بھی, مصر میں بھی الاخوان سے بہت سے لوگ علیحدہ ہوئے. 1979 میں میری ملاقات ہوئی تھی عمر تلمسانی, جو سب مرشد عام تھے, یہاں پاکستان میں بھی بعد میں وہ آئے ہیں ایک وزٹ پر. انہوں نے صاف مانا تھا التکفیر والہجرا ایک گروپ تھا کہ جو اخوان سے ٹوٹا اور بہت ہی تشدد پر, قتل و غارت کے اوپر وہ آمادہ تھے کہ قتل کریں گے ہم لوگوں کو, اور انہوں نے قتل کیا. سادات کا قتل انہیں کے زیر اثر ہوا ہے اور اس کے اوپر بڑے مقدمے چلے. اب الجماع اسلامیہ مصر میں وہ بھی تشدد کے راستے پہ چل پڑی ہے. اس موضوع پر میں گفتگو پہلے کر چکا ہوں, لیکن اس وقت مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو دو عظیم تحریکیں, تحریک اسلامی بر عظیم پاک و ہند کی, اس سے بھی کوئی علیحدہ سپلنٹر گروپس ہوئے ہیں, وہ مختلف طریقوں پر کام کر رہے ہیں. اصلاحی صاحب ہیں, انہوں نے کام کیا ہے. یہاں کوئی تنظیمی اعتبار سے علیحدہ کام جو ہے وہ صرف ہمارا ہوا ہے, وہ تنظیم اسلامی کے نام سے ہے. میں بھی جماعت اسلامی ہی میں رہا ہوں, وہیں سے علیحدہ ہوا ہوں. بنیادی فکر جو ہے وہی مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی اور علامہ اقبال, ان تین سے میں نے اپنا بنیادی فکر جو ہے وہ حاصل کیا ہے. اس اعتبار سے یہ اثرات جو ہیں وہ اتنے زیادہ اب ہے کہ ان کو مجموعی طور پر یورپ نے نام دیا ہے, مغرب نے, فنڈامنٹلسٹ. وہ فنڈامنٹلسٹ عام علماء کو نہیں کہتے. عام علماء کے ساتھ تو وہ ریکنسائل کرنے کو تیار ہے, اس لیے کہ علماء کا ذہن عام طور پر کیا ہے, مذہب کا تصور ہے, نماز, روزہ, حج, باقی یہ کہ سیاست اور نظام حکومت اور جو اس سے انہیں زیادہ بحث نہیں ہے. وہ چونکہ صدیوں سے ہمارے ہاں نظام ملوکیت رہا, جاگیرداری کا نظام رہا, اس سے ریکنسائل کر چکے ہیں, ذہن القبول کر چکے ہیں اسے. لہذا ان کے سامنے تصور رہتا ہے تو وہ یہی دین کا تصور دین کی حیثیت سے نہیں ہے, مذہب کی حیثیت سے. اور یہ تصور جو ہے یہ سیکولرزم کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. سیکولرزم تو نام ہی اس کا ہے کہ سارے مذاہب برابر لیکن صرف انفرادی زندگی تک محدود رہیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سورج مکھی کا پھول ہے تو درمیان میں وہ جو گول دائرہ ہوتا ہے اس میں اس کے وہ جو پولن گرینز وغیرہ ہوتے ہیں اور پھر پیریفری کے اوپر پتیاں لگی ہوئی ہیں. تو گویا کے درمیانی جو ہے یہ ہے اجتماعی نظام. اس کا تو کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوگا, یہ تو عوام کے نمائندے جو چاہیں طے کریں. وہ ہومو سیکشوالٹی کو لائسنس دے دیں, جیسے امریکہ میں لائسنس ہے, باقاعدہ گیز کی سوسائٹیز ہیں کھلم کھلا, اور وہ دھڑلے سے جلوس نکالتے ہیں. پھر ان میں بھی علیحدہ علیحدہ علامتیں مقرر ہیں, یہ گیز وہ ہیں جو مفعول ہیں اور یہ گیز وہ ہیں جو فاعل ہیں, یہ بھی ان کے یہاں, اور اس میں کوئی شرم نہیں, کوئی حجاب نہیں. پھر یہ کہ دو مردوں کی شادی بھی ان کے یہاں الاؤڈ ہے, اسکینڈینیویا میں الاؤڈ ہے, برطانیہ میں الاؤڈ. مطلب یہ کہ یہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس کو کسی مذہب کے حوالے سے چیلنج کیا جا سکے یا مذہب کے حوالے سے قانون بنوایا جائے. ہاں, عوام کی اکثریت ہے, ان کے نمائندے جو چاہے طے کر دیں, یہ سیکولرزم ہے. باقی وہ پتیوں کے بارے, وہ ہندو مت بھی ہو, اسلام بھی ہو, اور اور عیسائیت بھی ہو، یہودیت بھی ہو، سکھ مت بھی ہو، یہ سارے کے سارے انگلستان میں بھی موجود ہیں. سکھوں نے گردوارے بنا لیے، ہندوؤں نے مندر بنا لیے، مسلمانوں نے مسجدیں بنا لی، ان کے چرچ خرید خرید کر اپنی مسجدیں بنائی، برطانیہ میں بنائی ہیں اور امریکہ میں بنائی. تو یہ سیکولرزم ہے. مذہب کے درجے میں وہ اسلام کو ایکسیپٹیبل ہے، اسلام ان کے لیے قبول کرنے کو تیار ہے، لیکن دین کی حیثیت سے اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو صرف وہ تحریکیں کہ جو اسلام کو دین کی حیثیت سے پیش کر رہی ہیں وہ ہے جو ان کا ٹارگیٹ ہے، فنڈامنٹلزم جو ہے. اس حوالے سے اب جو کچھ ہونے والا ہے آئندہ، کہ جو سزا ہے ہماری وہ بھی اب انتہا کو آنے والی ہے، اور اس میں جیسا کہ میں تفصیل سے اپنے اس مضمون میں کہہ چکا ہوں کہ جو قرآن کے قانون عذاب کے عنوان سے چھپا ہے کہ کسی امت میں جس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے اس کو عذاب بھی زیادہ آتا ہے. قانون ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. اب چونکہ سابقہ امت پر اس امت کو فضیلت حاصل ہوئی، لہذا اس کو سزا سابقہ امت کے مقابلے میں زیادہ سخت ملے گی. نمبر ایک، اس امت میں عربوں کو زیادہ فضیلت حاصل ہے غیر عربوں پر، اس لیے کہ ان کی زبان میں اللہ کا کلام ہے، ان میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، لہذا ان پر جو سزا آنی ہے وہ تو نہایت سخت آنی ہے، اور اس کو بیان کرنے میں اس لیے مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی باک نہیں ہے کہ اس کی خبریں حدیث میں موجود ہیں. الملحمۃ الکبریٰ اور المسیح الدجال، اس کے ہاتھوں جو کچھ جو بھی بھٹی دہکنے والی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ 60 ملین، 6 ملین یعنی 60 لاکھ اگر یہودی قتل ہوا ہے تو عالم عرب میں یہ تعداد کروڑوں میں جائے گی، جیسے کہ اس سے پہلے کروڑوں مسلمان قتل ہوئے تھے تاتاریوں کے ہاتھوں. آخر ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یہ تو تاریخی حقائق ہے. وہاں بھی لاکھوں کی تعداد نہیں تھی، یہودیوں کے قتل کی اور عذاب کی جب بھی تاریخ آپ پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ فگر لاکھوں میں آئے گی. نبوکدنضر نے 6 لاکھ قتل کیے، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا. ٹائٹس رومی نے 1,33,000 قتل کیے، اور ہٹلر نے 60 لاکھ قتل کیے، ابھی کروڑ تک بات نہیں گئی. مسلمانوں پر جو پہلا دور آیا تھا عذاب کا وہ بھی کروڑوں کے اندر تھا. اس لیے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جو کچھ تاتاریوں کے ہاتھوں ہوا، پورا ترکستان کا علاقہ، پورا افغانستان، پورا ایران اور بڑا حصہ عراق کا جو ہے تہس نہس ہو گیا. کتنے قتل ہوئے ہوں گے؟ پھر اسپین میں کتنے قتل ہوئے ہوں گے؟ اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. ایک ملک جس میں 800 برس تک حکومت کی تھی اور وہاں ایک بچہ باقی نہیں رہا، کتنے قتل ہوئے؟ کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کا تاریخ کے اندر. اسی اعتبار سے اب جو کچھ ہونا ہے، الملحمۃ الکبریٰ، یہ مضامین بعد میں آئیں گے. ابھی یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں اپنے خطاب عید میں یہ ساری باتیں بیان کر چکا ہوں اختصار کے ساتھ. اب اسی کے مختلف اجزاء ہیں کہ جو میں مختلف عنوانات سے ان مضامین میں تفصیل ذرا ان کی بیان کر رہا ہوں. تو یہ دور بھی اب آنے والا ہے، لیکن پھر بالآخر کیا ہوگا، یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ بالآخر جو ہوگا وہ یہ ہے کہ یہود پر تو عذاب استیصال آ جائے گا، ان پر وہ عذاب آئے گا جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر آیا، یعنی ختم نسی منسیہ، حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے ساتھ. وہ مسیح دجال جو ہے جھوٹا اور فریبی مسیح، اسے بھی وہی قتل کریں گے. اس دھوکے بعد مسیح کو اصل مسیح ہی آ کر قتل کرے گا علیہ السلام والسلام، اور یہ سارا فتنہ انہی کے ہاتھوں فروغ ہوگا، ان کا تو خاتمہ ہو جائے گا، لیکن پھر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. ہماری جو بھی خطائیں ہیں ان پر ہمیں سزا مل جائے گی. سزا ملنے کے بعد، اسلام تو آخری دین ہے اللہ کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، یہ امت آخری امت ہے. حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں رسولوں میں سے آخری ہوں، تم امتوں میں سے آخری ہو. تو یہ تو ظاہر بات ہے قیامت تک اس کا وجود رہے گا. سزا مل جائے گی جو بھی ملے گی، خاص طور پر امیین کو، عربوں کو زیادہ ملے گی. باقی نمبر 2 پر میں نے ہمیشہ بیان کیا ہے، نمبر 2 پر اگر سزا ملی تو بھی ہمیں ملے گی، اور اگر عروج بھی شروع ہوا اور خلافت کا نظام پہلے قائم ہوا تو وہ بھی یہیں سے ہوگا، اسی خطۂ عرضی سے. یہ مضامین جو ہیں ابھی بعد میں آئیں گے، اس کے لیے تو آپ ذہن تیار رہیں، لیکن یہ کہ میں نے یہ چاہا کہ خاص طور پر آج جو مضمون آیا ہے اور کل جو آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل بتا دوں. باقی یہ جو کچھ آخری میں نے بتایا ہے، ڈراپ سین اسے کہہ لیجیے، کہ یہود کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ، حضرت مسیح کا نزول، مسیح الدجال کا قتل، اور پھر عالمی خلافت کا نظام دنیا میں قائم ہونا، یہ کب ہوگا یہ میں نہیں جانتا. اس میں تو میرے سامنے جب قرآن مجید کی نصوص موجود ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں حضور سے کہلوایا گیا وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا جس چیز کی تمہیں دھمکی سنائی جا رہی ہے، یہ وعدہ اور وعید دونوں جو ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو عدون جو وعدہ کیا جا رہا ہے یا جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے، میں نہیں جانتا وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے، ہے ضرور، ہوگا ضرور، شدنی تو ہے، اٹل ہے، کب آئے گا ٹائم ٹیبل میں نہیں دے سکتا، بلکہ مجھے خود پتا نہیں کہ وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے، یہ حضور سے کہلوایا گیا۔ اور اسی طرح سورہ جن میں یہ بھی اصول ذہن میں رکھیے، بارہا میں نے بیان کیا قرآن مجید میں اہم مضامین دو جگہ ضرور آئیں گے، یہ اس کی ایک اور مثال نوٹ کر لیجئے، یہی بات کہلوائی گئی سورہ جن میں، قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا جس چیز کی تمہیں دھمکی سنائی جا رہی ہے، آیا وہ قریب آ چکی ہے یا یہ کہ ابھی میرا رب اس کے لیے کچھ مہلت دے گا، اسے ذرا کچھ دور رکھے گا، میں نہیں جانتا۔ تو معلوم ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا تو کسی اور کے لیے کیا امکان ہے کہ وہ ٹائم ٹیبل دے سکے، ان کی رفتار بہت تیز ہوگی۔ اب یہ صدیوں کا معاملہ نہیں ہے، سالوں کا معاملہ ہے، یعنی یہ کہ یہ اسی صدی کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہودی بھی اب منتظر ہیں مسیح کے، یعنی جو مسیح الدجال ہوگا، منتظر ہے بالکل، وہ سمجھتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کی طرف جو پیش قدمی ہوگی وہ المسیح الدجال ہی کے زیر قیادت ہوگی، وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں، کہ آپ پورے عیسائی ورلڈ میں چلے جائیے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ مسیح جو ہے ان کی سیکنڈ کمنگ آف جیسس، جیسس از کمنگ، جیسس از کمنگ، جیسس از کمنگ، کیونکہ ان کا بھی عقیدہ یہ کہ حضرت مسیح کو آنا، اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ عقیدہ ہے، بدقسمتی سے اس دور میں ایک تو یہ جو فتنہ قادیانیت ہے اس کے اثرات مسلمانوں کے ذہنوں تک پہنچ گئے ہیں کہ حضرت مسیح کے رفع سماوی اور نزول جو دوبارہ ہونا اس کے بارے میں شکوک و شبہات پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیے گئے، دوسرے جو فتنہ انکار حدیث ہے اس کی وجہ سے ان احادیث کی اہمیت نہیں رہی، ورنہ احادیث متواترہ ہیں، صحیحین کی، بخاری اور مسلم شریف کی، ان کی احادیث ہیں، اتنی احادیث ہیں اس پر کہ جو یقینی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے، وہی اس جھوٹے فریبی مسیح کو وہی قتل کریں گے، پھر یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب، صلیب کو وہ توڑ دیں گے، صلیب کا عقیدہ ہے جس پر عیسائیت کھڑی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، عیسائیت ختم ہو جائے گی، وہ خود آ کے اعلان کریں گے بھائی میں کوئی تسلیس وسلیس نہیں ہے، میں خدا کا بیٹا ہوں، نہ میں صلیب کے اوپر چڑھا، تمہارے سارے عقائد ہی غلط ہیں اور تم نے شریعت کو ختم کر دیا، خنزیر کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، یہ ساری باتیں غلط ہیں، تو وہ جب وہ کر دیں گے تو اسلام اور عیسائیت بس ایک ہو جائیں گے، حضرت مسیح خود جو ہے جو مسلمانوں کے قائد اور امام ہوں گے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو مسیحیت کہاں رہ جائے گی، عیسائیت ختم ہو جائے گی اور دین میں دین کا غلبہ ہو جائے گا، ان حدیثوں میں ساری خبریں موجود ہیں، لیکن یہ کہ کیا کیا جائے کہ حدیث کی طرف توجہ نہیں رہی، حدیث کی اہمیت نہیں، اور یہ عام ہمارا جو ہے جدید تعلیم یافتہ طبقہ وہ اس مرض میں بہت شدت کے ساتھ مبتلا ہے، اس کے لیے بھی بڑی ایک ضرورت ہے محنت کی کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ ان احادیث کو پڑھیں۔ اور میں یہاں آپ سے تذکرہ کر دوں کہ خاص طور پر نزول مسیح کی حدیثیں جو ہیں وہ مولانا مودودی نے سورہ احزاب کی جو ہے ان کی وہ تفہیم القرآن کی جلد چہارم میں سورہ احزاب، اس کی تفہیم کے ساتھ انہوں نے زمیمہ دیا ہے، ختم نبوت اور یہ کہ یہ نزول مسیح اور کیا مہدی کا تصور ہے اسلام میں، اس پر جو تمام جو اتھینٹک احادیث انہوں نے جمع کر دی، اور بڑی محنت ہوتی ہے یہ جب جمع کرنے، ہمارے لیے آسان ہے، کون ہم میں سے ایسا ہے کہ جو ان کتابوں کو کھول کر بیٹھے گا اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا جو ہے دور دور سے تلاش کرے گا، تو جن لوگوں نے بھی محنتیں کی ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہرحال یہ تو بات میں نے عرض کی کہ یہ ہوگا لازمن، اس کے حوالے سے اب میں یہ دو آیتیں جو چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں کچھ بیان کر دوں۔ خلافت کا وعدہ امت مسلمہ سے اللہ تعالی نے کیا ہے بہت ہی موقت، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، یہ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنے سے مراد کیا یہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن وعدے کیا ہیں، نمبر ایک لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یقیناً خلافت عطا کرے گا انہیں زمین میں جیسے کہ خلافت عطا کی تھی ان سے پہلوں، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي طَغَوْا لَهُ، اور لازماً تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند کر لیا ہے، اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، یہ دین ہے اللہ کا پسندیدہ. رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے اللہ نے شرف قبول عطا کر دیا، اس کا تمکن ہوگا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دوں گا ان کی خوف کی حالت کو امن کی حالت سے. یہ تین پختہ وعدہ جو اللہ نے کیے تھے، میں تفصیل سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اور آج بھی جو میں نے عرض کیا ہے، میری تقریر مفصل جو چھپ گئی ہے، ایسا بہت شاذ ہوا ہے کہ اس طرح میری مفصل تقریر کسی ایک ہی شمارے میں ندائے خلافت کے آ گئی ہو. ندائے خلافت کے شمارے میں تقریر موجود ہے، اس میں اس آیت مبارکہ پر بھی مفصل گفتگو میں نے کی ہے کہ ایک مرتبہ پہلے یہ وعدہ پورا ہو چکا، خلافت قائم ہوئی، دنیا کے بہت بڑے رقبے پر ہوئی. آپ کو معلوم ہے خلافت راشدہ میں بھی کہاں سے کہاں تک بات پہنچ گئی تھی. پھر یہ کہ بہرحال مسلمانوں کی حکومت تو اس سے بھی آگے بڑھی تھی، اور ترکوں کے زمانے میں جو ہے کتنا بڑا علاقہ جو یورپ کا، اور بنو امیہ کا ایک حصہ جو ہے اس نے جا کر اسپین میں آئبیرین پیننسولا میں 800 برس تک حکومت کی. تو یہ دور پہلے ایک مرتبہ ہو چکا ہے، لیکن عالمی سطح پر ابھی ہونا ہے. یہ دوسری مرتبہ جو خلافت کا قیام ہے، اس کے لیے دو حدیثیں ہیں جو اسی تازہ ندائے خلافت میں شائع کر دی گئی. ایک مختصر ورژن ہے اسی حدیث کا کہ حضور نے 5 ادوار گنوا دیے اپنے زمانے سے، دور نبوت، دور خلافت راشدہ، ظالم حکومت، دور غلامی، پھر خلافت علی منہاج النبوہ. یہ 5 دور ہیں. اور ایک حدیث ذرا طویل تر ہے کہ پھر جب دوبارہ خلافت قائم ہوگی تو اس کی برکات کیا ہوگی. آسمان اپنی کوئی برکت نہیں اپنے پاس رکھے گا، ساری زمین کے اوپر اڈھیل دے گا، اور زمین اپنے جو برکت کے خزانے ہیں سب کے سب نکال کر قدموں میں ڈال دے گی انسان کے. تو گویا کہ ہر طرف خوشحالی اور ہر طرح سے امن اور سکون کا دور آئے گا یہ. اور آج جو ہم خطرہ محسوس کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، بھارت سے ڈر رہے ہیں، امریکہ سے ڈر رہے ہیں. میں تو بعد میں عرض کروں گا کہ امریکہ کو ہم لاکھ جو ہے خوش آمدیں کر کر کے یقین دلا رہے ہیں، نہیں نہیں صاحب، نہیں، ہمیں آپ ٹیررسٹ نہ بنائیے، ہم باز آئے، ساتھ لکیریں نکلوا لیجئے، ہم تیار ہیں، جو چاہیں آپ کہیں، جو اس طرح چاہیں آپ کو اطمینان دلا دیں. یہ ہماری اس وقت بے وقری اور مسکنت اور بے عزتی اور بے غیرتی کا عالم ہو چکا ہے، اس لیے کہ نظام ہے ایسا جکڑا ہوا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے، سرمایہ داروں کے، اور نوارو کس کس کے کیا ہوگا حشرہ بارہ اگر ہماری یہ ساری ٹریڈ جو ہے ختم ہو گئی اور ہمارے یہ سارے جو ہے راستے بند ہو گئے. تو یہ صورتحال جو ہے ہماری فوج کے لیے بھی بہرحال تشویش کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ کہاں سے پھر وہ پرزے آئیں گے. ظاہر بات ہے کہ یہ تو اربوں ڈالر کا بھی اگر ایک جہاز ہے تو اس میں تھوڑا سا ایک پرزہ بھی اگر نہیں آ رہا ہے تو وہ جہاز کیا ہے، وہ تو پھر ایک ملبہ ہے، وہ تو یوں سمجھیے کہ جنگ ہے. وہ تو آپ کہیں جا کر اس کو توڑ تاڑ کے اس کا لوہا بیچ لے تو بیچ لے، وہ تو ایک پرزے سے در حقیقت بیکار ہو کر کھڑا ہو جائے گا. تو فوج کو بھی تشویش ہوتی ہے لا محالہ ان معاملات کے اندر کہ کیا ہوگا. تو یہ ہمارا حال جو ہے خوف کا حال ہے، یہ نہ ہو جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کا حال کیا ہے، ہر تیسرے چوتھے ہفتے دوبارہ ریڈیو کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی ان کا کارندہ، کوئی کانگریس کا آدمی، کوئی فلاں کمیٹی کا آدمی، کوئی سی آئی اے کا آدمی. ابھی ہم نے آپ کو اس سے بری نہیں کیا ہے، ابھی غور ہو رہا ہے ٹیررسٹ قرار دینے کے بارے میں، ابھی کوئی یقین نہیں دلایا گیا. یہ صورت حال ہے ہماری. تو اللہ تعالیٰ اس خوف کی حالت کو امن سے بدلے گا، دین کا غلبہ ہوگا، یہ سب کچھ ہو کر رہے گا، اور اب جب ہوگا تو عالمی سطح پر ہوگا. یہ تو ہے اس آیت کا حاصل. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اور میں نے یہاں اس مرتبہ خاص طور پر ملتان میں جو تقریر کی ہے اس میں واضح کیا ہے، اور اس میں بلکہ منہج انقلاب نبوی میں بھی، دو الفاظ کو دو الفاظ کے مقابلے میں لا کر میں نے محسوس کیا اس قدر خوبصورتی سے بڑے حقائق جمع ہو گئے کہ حضور کا دور جو ہے، حضور کی بعثت، یہ نظام خلافت کے ضمن میں ایک حد فاصل ہے. اس سے پہلے خلافت کچھ اور تھی، آپ کے بعد خلافت کچھ اور ہے. کیا فرق ہے؟ پہلے آپ سے پہلے خلافت انفرادی تھی، موروثی تھی. یہ دو دو الفاظ نوٹ کیجیے، انفرادی تھی. نبی ہے تو نبی ہی خلیفہ ہے، اس لیے کہ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. وائس رائے بیٹھا ہوا دلی میں، اصل حکمران تو بادشاہ یا ملکہ وہ ہوتی تھی لندن میں، لیکن چونکہ وائس رائے کا تعلق ہے وہاں سے احکام آ رہے ہیں، وائس رائے نافذ کر رہا ہے. نبی ہے اس کا جو ہے یوں سمجھیے کہ وائرلیس تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ قائم ہے، اصل حاکم تو اللہ ہے، نبی حاکم تو نہیں ہے، خلیفہ ہے، لیکن اصل حاکم کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے لاسلکی اس کا وائرلیس جو ہے قائم وحی کا ذریعہ ہے، لہذا اس کے نمائندے کی حیثیت شخصاً نبی کو ہوتی تھی، یہ شخصی تھی انفرادی تھی، اور نمبر دو موروثی تھی، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث سنائی کلما حلق نبی خلف نبی، اور ہمارے سامنے ثبوت موجود ہے وہ ورثہ سلیمان داؤدا، داؤد کا وارث ہوا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، خلافت بھی وراثت میں منتقل ہو گئی، نبوت بھی منتقل ہو گئی، باپ کے بعد بیٹا، حضرت داؤد والد تھے نا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان ان کے بیٹے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو گویا کہ وراثت میں منتقل ہو گئی ہے نبوت بھی، اور وراثت میں منتقل ہو گئی خلافت بھی، تو گویا کہ حضور کے زمانے تک خلافت انفرادی بھی تھی، شخصی یا انفرادی، اور موروثی بھی تھی، لیکن حضور کے بعد اب خلافت اجتماعی ہے اور شورائی ہے، اب مسلمانوں کی بحثیت مجموعی خلافت ہوگی، اسی لیے دیکھیے حضرت داؤد سے خطاب کر کے فرمایا یا داؤد و انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، انا جعلنا کا ہم نے بنایا ہے تمہیں، کا یہ ضمیر واحد کی ہے، ہم نے بنایا ہے تمہیں خلیفتن ایک خلیفہ، یہ خلافت جو ہے شخصی ہے انفرادی ہے، لیکن یہاں فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں لازمًا خلافت عطا کرے گا زمین میں، یہاں ہم کی جو ضمیر ہے یہ جمع کی ہے، تو معلوم ہوا کہ اب اجتماعی خلافت ہے، تمام مسلمانوں کی خلافت ہے، اور نمبر دو اب شورائی ہوگی، اس لیے کہ اب تو مشورے سے معاملات ہوں گے، خلیفہ کو چنیں گے مسلمان، جیسے کہ آج کا دور کیا ہے، اس کو اس کی باتیں بڑی بنیادی بھی ہیں لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو، آج کا تصور کیا ہے، عوامی حاکمیت، گویا کہ ہر انسان حاکم ہے، لیکن ہر انسان حاکم ہوگا تو گاڑی کیسے چلے گی، اصولاً یا نظری طور پر تو ہر شہری جو ہے حاکم ہے، پاپولر سوورنٹی، عوامی حاکمیت، لیکن سوورنٹی ایکسرسائز کیسے کرتے ہیں، اس نے اپنا ووٹ دے دیا فلاں شخص کو، گویا کہ اپنی حاکمیت اس کو منتقل کر دی، اب انہوں نے بیٹھ کر چن لیا کوئی پریزیڈنٹ یا کوئی وزیر اعظم، انہوں نے اپنا اختیار اسے منتقل کر دیا، اب وہ شخصاً پریزیڈنٹ ہے، وہ گویا کہ حاکمیت عوام کی اس کے ہاتھ میں کنجی آ گئی ہے، اختیارات ہیں، کانسٹیٹیوشن میں طے کر دیا گیا ہے، یہ ہے گویا کہ حاکمیت کو اس وقت نافذ کرنے اور چلانے کا طریقہ، سب لوگ تو حاکم نہیں ہو سکتے، وہ ووٹوں کے ذریعے سے اپنے حاکم منتخب کر لیتے ہیں، چاہے وہ پارلیمانی نظام کے ذریعے سے وزیر اعظم کو دے دیں اختیار، چاہے وہ صدارتی نظام کے ذریعے سے کسی صدر کو دے دیں اختیار، اور یہ جو ہمارے ہاں اس وقت ہے وہ چوچو کا مربع ہے، نہ صدارتی ہے نہ پارلیمانی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، اس کا تو مسئلہ جو ہے وہ بالکل ہی اس آٹھویں ترمیم نے، اس کے جو بھی دینی حصے ہیں وہ تو ہمیں پسند ہیں، لیکن جو بھی یہ حصہ ہے بہرحال وہ اس کا واقعہ یہ ہے کہ اس نے دستور کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ نواز شریف صاحب احتجاج کریں تو انہیں کوئی حق حاصل نہیں، اس لیے کہ اسی آٹھویں ترمیم کے ذریعے سے سابق جو ہے اسمبلی ختم ہوئی تھی اور انہیں حکومت ملی تھی، تو اس اعتبار سے، اور انہیں اگر آٹھویں ترمیم ختم کرنی تھی تو جب دو تہائی میجورٹی ان کے پاس تھی اس وقت ختم کر دیتے، معلوم ہوا کہ یہ بھی تمام چیزیں جو ہیں یہ سیاست کے اپنے ہتھ کنڈے ہیں، داؤ پیچ ہیں، اس کے سوا خلوص جس شے کا نام ہے وہ ہماری سیاست سے بالکل ختم ہو چکی ہے، جیسے گدھے کے سر سے سینگ، وہ میں نے آپ کو 14 دن پہلے بھی کہا تھا کہ علامہ اقبال کا وہ شعر جو ہے، ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، حبس کی امیری حبس کی وزیری، تو میں نے تھوڑا سا اس میں تفاوت کیا ہے، فرق ڈالا ہے، ہوا دین و دولت میں جس دم تفاوت، حبس کی صدارت حبس کی وزارت، وہ صدارت ہو تو وہ حبس کی ہے اور وہ وزارت ہو تو حبس کی ہے، نواز شریف صاحب کو اب صدر صاحب کے داماد یاد آ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ جو 2.5 برس حکومت کرتے رہے تو وہ داماد جو بھی کچھ کرتے رہے، میں نہیں جانتا کیا کرتے رہے، تو اللہ کو معلوم ہے یا آپ کو معلوم ہوگا یا کوئی اگر عدالتی کارروائی ہوگی تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی، لیکن آپ تو اسے برداشت کرتے رہے نا، تو معلوم ہوا کہ آپ ایبٹمنٹ کے مجرم ہیں، ان کی ہر غلط حرکت کی جواب دہی جو ہے وہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں، یا تو اسی ایشو پر علیحدہ ہو جاتے، مستعفی ہو کر نکل آتے، تب تو کوئی بات ہی کہنے کی، لیکن یہ کہ اب آپ اس کا رونا روئے تو اس کو تو حق نہیں پہنچتا، بہرحال وہ میں اس وقت اس بحث میں نہیں جانا چاہتا تھا، صرف میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو اس وقت نہ صدارتی ہے نہ پارلیمانی ہے، بیان کیا کر رہا تھا کہ آج کا تصور کیا ہے کہ حاکمیت عوام کی ہے، لیکن عوام اپنے انتخابات کے ذریعے سے اس حاکمیت کو اوپر کچھ لوگوں تک منتقل کر دیتے، ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہو جاتی ہے. اسی طرح عوامی خلافت ہوگی، سب کے سب تو خلیفہ کیسے بنیں گے، اصولاً سب خلیفہ ہیں لیکن وہ بھی منتخب کریں گے ایک خلیفہ کو، وہ خلیفۃ المسلمین ہو جائے گا. مسلمانوں کی خلافت گویا کہ اب اس کے ہاتھ میں مرتکز ہو گئی. اور یہی صدارتی نظام جو ہے، بارہا میں نے کہا ہے کہ اصل میں میرے نزدیک تو یوں کہنا چاہیے کہ صدارتی نظام اخذ کیا ہے دنیا نے خلافت راشدہ سے. اور یہ وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برویت آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہار، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. جہاں کوئی اچھی چیز آپ کو نظر آئے گی، کوئی خیر کوئی بھلائی، وہ لازمن یا تو نور مصطفیٰ ہی سے لوگوں نے لیا ہے، اخذ کیا ہے، آپ ہی کی لائی ہوئی تعلیمات. تو خلافت راشدہ میں جو ہے، آج بھی وہ جو کل جو چھپا ہے میرا یہ ایوان وقت کا مذاکرہ، اس میں بھی اس ایشو پر بڑی زبردست غلطی ہو گئی ہے، جس سے کہ وہ مفہوم صرف یہ غطربود ہی نہیں ہوا، الٹا بھی ہو گیا. یعنی میں نے وہاں کہا یہ تھا کہ یہ جو تین کہلاتے ہیں سب سے بڑے، تھری آرمز آف ماڈرن اسٹیٹ، تین پلرز کہہ لیجئے، ایگزیکٹو، جوڈیشری، لیجسلیچر، ایک ہے قانون سازی کا عمل، ایک ہے حکومت انتظامی معاملہ، ایک ہے عدلیہ، انتظامیہ عدلیہ مقننہ، مقننہ لیجسلیچر، انتظامیہ ایگزیکٹو، اور جوڈیشری عدلیہ. ان تینوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. صدارتی نظام میں یہ تینوں انڈیپینڈنٹ ہیں، پارلیمانی نظام میں یہ دو جو ہے گڈمنٹ ہو جاتے ہیں. لیجسلیچر وہی جو پارلیمنٹ ہے لیجسلیشن بھی کر رہی ہے، وہی جو ہے اپنا وزیر اعظم منتخب کر کے اسے ایگزیکٹو ہیڈ بنا رہی ہے. تو گویا کہ یہ دو چیزیں گڈمنٹ ہیں آپس میں. صدارتی نظام میں کیا ہے، صدر صاحب منتخب ہو کر بیٹھے ہوئے، وہ اپنا کام چلا رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وزیر بناتے ہیں، چاہے وہ منتخب ہو کر کانگریس میں آیا ہو نہ آیا ہو، جو بھی جس موضوع کے اوپر جو شخص ایکسپرٹ ہے جانتا ہے. اب آپ کو مالیات کی وزارت کے لیے آدمی چاہیے، دیکھیے جو اس ملک کے اندر سب سے زیادہ مالیات کا جاننے والا کون ہے، بٹھا دیجیے لا کر، کسی بھی ایشو کے اوپر ایکسپرٹس کو لے آئیے، چاہے وہ کانگریس کا بھی ممبر نہ ہو، چاہے وہ سینٹ ہے اس کا بھی ممبر نہ ہو، وزیر بنا دیجیے اور وہ کام کرتے رہیں گے. کانگریس کے اندر چاہے ان کی اکثریت ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، انہیں فکر نہیں ہوتی کہ چار مینڈک پھدک گئے تو ہماری میری حکومت ختم ہو جائے گی. نہ ہارس ٹریڈنگ کی ضرورت، نہ کاؤ ٹریڈنگ کی ضرورت، نہ ایلیفینٹ ٹریڈنگ کی ضرورت، اس لیے کہ وہ تو انہیں ایک مینڈیٹ ملا ہوا ہے. ان کا کام ہے قانون سازی، قانون سازی بناتے چلے جائیں، میرا کام ہے انتظامیہ حکومت کا جو ہے نظام کو سنبھالنا، وہ میں کروں گا. یہ جو ہے علیحدہ علیحدہ، جیسے ہمارے ہاں لوور لیول پر ایگزیکٹو اور جوڈیشری گڈبڑ ہے. بہت مرتبہ سنایا جاتا ہے کہ علیحدہ کر دیا جائے گا جوڈیشری کو انتظامیہ کے ساتھ، مجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ انتظامی ذمہ داریاں بھی کر رہے ہیں اور وہ جج کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں. یہ بھی در حقیقت گڈمٹ کرنا ان دونوں چیزوں کا کسی سطح پر ہو وہ غلط ہے اصولی اعتبار سے. تو صدارتی نظام میں یہ تینوں چیزیں بالکل علیحدہ ہیں، ایگزیکٹو علیحدہ، لیجسلیچر علیحدہ، عدلیہ علیحدہ، جبکہ پارلیمانی نظام کے اندر یہ دو چیزیں گڈمٹ ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جو دور آئے گا خلافت کا وہ اجتماعی ہوگا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، خلافت عطا ہوگی مسلمانوں کو بحثیت مجموعی. اب اگلی آیت جو ہے یہ سورہ فتح کی آیت ہے، اور یہ خاص طور پر میں آج اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک پٹھان عالم دین آئے تھے ہماری کنونشن میں ملتان، انہوں نے ایک حوالہ دیا تھا اس آیت کا، اس آیت کے ساتھ، کہ یہ جو وعدے اللہ نے کیے ہیں، ایک وعدہ تو وہ ہے جو سورہ نور میں کیا، وہ کیا ہے، تمہیں خلافت دے گا، زمین میں تمکن عطا کر دے گا تمہارے دین کو، تمہیں امن دے گا خوف کے بعد. اور ایک وعدہ وہ ہے جو یہ سورہ فتح کی آخری آیت میں آیا ہے، مغفرتم واجرا عظیما. اصل وعدہ یہ ہے مغفرت اور اجر عظیم. مسلمان کا اصل مقصود و مطلوب یہ ہے. فرض کیجئے ہم جد و جہد کر رہے ہیں اور ہماری زندگی میں خلافت نہیں آئی، تو کیا ہم ناکام ہو گئے؟ ہم نے اگر اپنا فرض ادا کیا ہے تو مغفرت اور اجر عظیم تو مل جائے گا نا، یہی کامیابی. اس کو قرآن مجید نے مختلف اسالیب میں بیان کیا. ابھی میں نے سورہ صف کا درس مکمل کیا تھا اور اس کو، اس کا جو منتخب نصاب کا، اسی میں نے واضح کیا، بلکہ اس مرتبہ تو میں نے امام راضی کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ مجھے مل گیا. وہ یہ ہے کہ وہ جو فتح کا وعدہ کیا گیا، یہ مذمت ہے، اس میں مقام ذم میں بات کی جا رہی ہے. وہ اخرا تحبونہا، ایک اور شے جس جو تمہیں پسند ہے، جس سے تمہیں بڑی محبت ہے، وہ یہ کہ اب ہماری نصرت بھی آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہارے قدم چوما چاہتی ہے. نصر من اللہ و فتح قریب، یہ تمہیں پسند ہے. باقی اصل جو ہے وہ تو اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا، ذالک الفوز العظیم. وہ ذالک الفوز العظیم کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. اصل کامیابی ہے. تو اس کو اصل میں بہت ضروری ہے کہ ہر کارکن، ہر خواہش مند جو ہے دین کے غلبے کا، ہر محنت کرنے والا، اس جہاد کے اندر کسی درجے میں بھی اپنے آپ کو مبتلا کرنے والا، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ نظام خلافت جو آئے گا کس طور سے آئے گا. وہ در حقیقت اس کا ایک بس جو ہے وہ سورہ فتح کی اس آخری آیت میں بیان کیا گیا. اور سورہ فتح کا اور سورہ نور کا ایک رشتہ اور بھی ہے. سورہ نور سن 5 میں نازل ہوئی، 5 یا 6 کے شروع میں، اور سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی. صلح حدیبیہ کے ذکر سے سورہ فتح کا آغاز ہو رہا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو گویا کہ سورہ نور کی وہ آیت جو ہے جس میں یہ 3 وعدے ہیں، یہ پہلے آئی ہے، اور یہ جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے یہ بعد میں آئی ہے. ہو سکتا ہے چند مہینوں ہی کا فصل ہو. گویا کہ جو وعدہ وہاں کیا گیا تھا، یہاں اعلان کیا گیا، دیکھو وہ فتح کی پہلی قسط میں مل گئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے اے نبی آپ کو بڑی کھلی اور سری اور روشن فتح عطا کر دی. بہرحال اس کے بعد یہ کہ جو کام کرنا ہے اس کا کیا تقاضے ہیں، اس میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہے یہ بھی، اور میرے مصحف میں 6 سطروں پر یہ ایک آیت جو ہے پھیلی ہوئی ہے. اس میں 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں. نمبر 1، یہ خلافت قائم ہوگی ایسی جماعت کے ذریعے سے جس میں عکس موجود ہو محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. یہ جو ایک رشتہ تھا محمد الرسول اللہ والذین معہ، پہلے تو اس طرز کی تنظیم جس میں اس کا عکس موجود، ایک قائد اور ایک اس کے جانسار ساتھی دست و بازو. من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کے راستے میں، اس کا عکس ہوگا تو ادھر پیش قدمی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ فرق تو رہے گا، حضور نبی تھے، ان پر وحی آتی تھی، ان کی اطاعت مطلق تھی. اب جو بھی ہوگا، نبی نہیں ہوگا، اس پر وحی نہیں آئے گی، اس کی اطاعت مشروط ہوگی، اس کی اطاعت محدود ہوگی، معروف کے دائرے میں. باقی وہی کیفیت جو ہے، ساتھی ہونے کا وہی رنگ، اسی طرح کی جانساری، اسی طرح سے ان کے اشاروں پر حرکت کرنے کا معاملہ اگر نہیں ہوگا تو خلافت قائم نہیں ہوگی. جو رشتہ تھا محمد الرسول اللہ والذین معہ کا، اس کا عکس، میں یہ نہیں کہتا وہ رشتہ اس شان سے تو اب قائم ہو ہی نہیں سکتا، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظیر اور نہ ہی صحابہ کرام کی کوئی مثال پیدا ہو. عکس تو ہو نا، کسی درجے میں تو ہو. فرض کیجئے کہ 100 میں 1 کی نسبت تو ہو جائے، کچھ تو ہو. اگر یہ نہیں ہوگا، اور جو رشتہ ہے اس میں تو نسبت وہی چاہیے. اگر 1000 میں 1 کی نسبت ہے اس وقت کے قائد کو حضور کے ساتھ، تو وہی 1000 میں 1 نسبت ہونی چاہیے اس کے ساتھیوں کو صحابہ کے ساتھ. لیکن رشتہ ان دونوں کے درمیان تو وہی رہے گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے مابین تھا. یہ تو سمپل میتھمیٹکس ہے، ارتھمیٹک ہے بلکہ، میتھمیٹک بھی نہیں. تو یہ ریشیو پروپورشن کا معاملہ جو ہے جماعتی حیث میں، حزب اللہ کی یہ ترکیب جو ہے اگر نہیں ہوگی تو گاڑی نہیں چلے گی. نمبر 2، جیسا فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ظاہر بات ہے کوئی انقلابی جد و جہد جب ہوتی ہے تو پھر برابر علیحدہ تقسیم ہو جاتی ہے. یہ اس انقلاب کے ہمدرد ہیں، ساتھی ہیں، کارکن ہیں، انقلابی لوگ ہیں، یہ اس کے مخالف ہیں. بیچ بیچ میں گڑبڑ معاملہ رہتا ہے جب تک بھٹی دہکتی نہیں، جب تصادم شروع ہو جاتا ہے یا ادھر یا ادھر، وہ تو مرحلہ وہ آتا ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے. سیدھی سیدھی بات، نیوٹریلٹی پھر کوئی نہیں ہوتی. اگر آپ ادھر ہیں تو میرے دشمن ہیں، چاہے میرے والد ہوں، میرے بھائی ہوں، میرے بیٹے ہوں، میرے عزیز ترین انسان. وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ أَوْ أَبْنَاهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہو، بھائی ہو، بیٹے ہو، رشتہ دار ہو، لیکن ان سے کوئی محبت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ انقلاب کا راستہ روک رہے ہیں. اور جو انقلاب کے کارکن ہیں، جو کامریڈز ہیں، جو رفقا ہیں، جو ساتھی ہیں، جو ہم سفر ہیں، وہ ہوں گے رحماء بینہم. اسی کو کہا گیا ہے سورہ مائدہ کی آیات میں، عزتن علی الکافرین اذلتن علی المومنین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اور کافروں کے مقابلے میں بہت سخت. ہو حلقہ یارہ تو مریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ دوسرا وصف ہے کہ جو ان میں ہونا ضروری ہے. تیسرا وصف ہے تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، معلوم ہو یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں، رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں، قیام میں ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، اس کو گویا کہ ان کی زندگی کے اندر مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہے، ان کا پورا نظام الاوقات نماز کے کھوٹے کے ساتھ بنا ہوا ہو. یہ کیفیت اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ کہ وہ انقلاب نہیں آئے گا. چوتھا وصف جو ہے وہ یہاں بیان نہیں ہوا ہے، پوری سورت میں ہے جہاد اور قتال، اس لیے اس آخری آیت میں اس کا تذکرہ نہیں کیا. پوری سورہ فتح جو ہے وہ جہاد اور قتال کے اوپر ہے، اور اسی سورہ فتح کے اندر وہ بیعت کا تذکرہ بھی موجود ہے. بیعت کا رشتہ ہے کہ جو قائد اور جو اس کے ساتھی ان کے مابین ہوگا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. آخری بات جو فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. دیکھو اپنے سامنے مقصود کی حیثیت سے صرف مغفرت رکھو، اللہ کا اجر. دنیا میں کامیابی کو مقصود نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے فضل ہے، یہ گویا کہ اس کی طرف سے بونس ہے، ورنہ اصل کامیابی تمہارے نزدیک ہونی چاہیے آخرت کی کامیابی. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا. وہی بات جو سورہ نور کی 55 آیت میں آئی، فرق کیا ہے؟ وہاں آیت شروع یہاں سے ہوئی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہاں آخر میں آیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. تو وہاں ہے دنیاوی کامیابی اور یہاں ہے اصل کامیابی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل اور بڑی کامیابی. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.